بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 18 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں بیلی راجپوتا کی ملکہ، جس کی مصنفہ ہے نمرا احمد. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 18. صفحہ نمبر 173. نہ میں شہزادی ہوں، نہ ہی میں شیکھر کی محبت میں ہندوستان آئی تھی، اور نہ میرا نام مایا فرنانڈس ہے. اس کی سنہری آنکھوں میں بے پناہ تھکاوٹ تھی. میں تو لندن کے ایک تھیٹر کی ایک اداکارہ ہوں بدر. میں نے تو بکنگم کا شاہی محل آج تک اندر سے نہیں دیکھا. وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگی تھی. میں میرین جان کارلس عرف مایاوتی کون ہوں. ہندوستان میں کیوں آئی ہوں یہی تم سے چھپانے کے لیے میں نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے غلط راستے پر لگایا. اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے خطرہ تھا. یقین کرو تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے. وہ یاسیت سے مسکرائی. بدر کو لگا اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں جانتی تھی جس دن تم جان جاؤ گے میں تمہارا اعتبار کھو دوں گی. پھر بھلے میں تمہیں اپنی محبت کا کتنا یقین دلاؤں، تم کبھی نہیں مانو گے کہ اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ اداکاری کرنے والی لڑکی کو واقعی تم سے محبت ہے. اس نے استراری انداز میں بالوں میں انگلیاں چلائیں. موتیوں کی لڑی سے ہاتھ ٹکرایا تو اس نے چونک کر اسے انگلیوں کے بیچ تھاما اور کرب سے مسکرائی. میں نے بہت چھوٹی عمر میں چاقو دکھا کے لندن کی ایک سنسان گلی میں ایک امیر و کبیر عورت سے یہ موتیوں کی مالا لوٹی تھی. بعد میں مالا توڑ کر اسے بالوں میں پرو دیا. چوریاں، ہاں بہت چوریاں کی ہیں میں نے. وہ پھر سے وہی ٹوٹی بکھری عام سی سادہ سی لڑکی لگنے لگی تھی جو اس روز جنگل میں درخت کے کٹے تنے پہ بیٹھ کر رو رہی تھی. شہزادیوں کا نقاب جو اس نے چڑھا رکھا تھا جانے کدھر کھو گیا تھا. تم میری کہانی سننا چاہو گے؟ وہ جیسے خود پہ ہنسی، بھیگی سی ہنسی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ پھسلتا گیا. وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر ایک بات طے تھی، اسے اب اس کے کسی آنسو کا اعتبار نہیں رہا تھا. اس کی خاموشی پہ وہ خود سے کہنے لگی، میرا نام میرین جان کارلس عرف مایاوتی ہے. میرین کے نام سے میرا بتسمہ ہوا تھا. یہ نام مجھے میرے باپ جان کارلس نے دیا تھا، اور مایاوتی میری ہندوستانی ماں ہے. ہندوستانی عورتوں سے اولادوں کے دو نام ہوتے ہیں. میری ماں کارلس کی بیوی نہیں تھی، وہ صرف اس کی بیوی تھی. کارلس میرا باپ نہیں ہے، یہ کارلس کو بہت دیر سے علم ہوا. میری ماں اپنے حقوق کے لیے ساری عمر کارلس کی منت کرتی رہی کہ وہ اس سے شادی کر لے انگریز سرکار کی عدالت میں، مگر کارلس نے ایسا نہ کیا. پھر جب اس کی پوسٹنگ واپس برطانیہ ہوئی تو وہ مجھے ساتھ لے گیا. میری ماں اپنے حقوق کے لیے ساری عمر کارلس کی منت کرتی رہی کہ وہ اسے شادی کر لے انگریز سرکار کی عدالت میں، مگر کارلس نے ایسا نہ کیا. پھر جب اس کی پوسٹنگ واپس برطانیہ ہوئی تو وہ مجھے ساتھ لے گیا. میری ماں پیچھے روتی رہی، بلکتی رہی، اور پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی. اسے جگر کا سرطان تھا. اس نے پیچھے سے کارلس کو بتہرے خط لکھے، مگر وہ واپس نہ آیا. نہ اس نے مجھے میری ماں کے حوالے کیا، حالانکہ فرنگیوں کے حرم میں داخل ہونے والی ہر بیوی کی طرح میری ماں بھی جانتی تھی کہ اس کی اولاد کبھی اس کی نہیں رہے گی، مگر اس وقت دولت کی حوث میں وہ اتنی اندھی تھی کہ اس نے یہ نظر انداز کر دیا۔ جب کارلس واپس نہ آیا تو اس نے اسے ایک آخری خط لکھا جس میں بہت سی گالیوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ میں کارلس کی اولاد نہیں بلکہ اس کے ایک فرنگی دوست کی اولاد ہوں جو اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ اس کے خط کے پہنچنے کے تیسرے روز میری ماں مر گئی۔ تب میں 9 برس کی تھی۔ جب کارلس کو یہ علم ہوا اس نے مجھے ایک بوجھ کی طرح پالا۔ وہ مجھے دن رات میری ماں کے تانے دیتا تھا، مگر کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ میری ماں نے آخری وقت یہ جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ وہ تنگ آ کر مجھے ہندوستان واپس اس کو دے آئے، مگر پھر جب وہ میرے نین نقش دیکھتا تو اسے لگتا میں اس کی بیٹی نہیں ہوں۔ اس کے لیے میں بوجھ تھی، بہت بڑا بوجھ۔ وہ مجھے بورڈنگ میں داخل کرا کے دوبارہ ہندوستان چلا گیا۔ سال میں ایک آدھ بار جانے کے جذبے کے تحت ملنے آتا تھا، میں کبھی نہ جان سکی۔ میں یتیموں کی طرح بڑی ہوتی گئی، نہ میں پڑھائی میں اچھی تھی نہ کھیل کود میں، میری شکل بھی معمولی سے ذرا اچھی تھی۔ میں غریب لڑکی تھی، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جب میری سائڈمن سے پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ اتنا کہہ کے چپ ہو گئی۔ نارنجی بادل شام کی گہری نیلاہٹ میں بکھرتے جا رہے تھے، اس کے لبوں پہ مغموم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں دور، بہت پیچھے تھی، کھوئی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک منظر جھلملا رہا تھا، اسکول کی ایک راہداری میں سے گزرتا وہ کوٹ اور ہیٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص جو ساتھی ٹیچر سے مصروف انداز میں بات کرتا ایک دم راہداری کے سرے پہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سائڈمنٹ تھیٹر کے بہت بڑے اداکار و ہدایت کار تھے، ان کی میرے اسکول کے ایک استاد سے دوستی تھی۔ اسے کسی کام کے سلسلے میں وہ اسکول آئے تو راہداری میں سے گزرتے انہوں نے میری آواز سنی۔ میں دوسری طرف سیڑھیوں پہ بیٹھی اپنے خرگوش سے باتیں کر رہی تھی، کبھی بلی کی آواز نکالتی، کبھی شیر کی، کبھی ہاتھی تو کبھی طوطے کی، کبھی ممی بن کر ڈانٹتی، کبھی ڈیڈی بن کر بہلاتی، تو کبھی سٹیائی ہوئی بوڑھی لینڈ لیڈی بن کر کرایہ مانگتی۔ میں خرگوش سے عادتاً کھیل رہی تھی، وہ بھلا کہاں سمجھتا تھا، مگر فرائڈمن نے سمجھ لیا۔ وہ لپک کر میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے یہ فن کہاں سے سیکھا ہے۔ میں ڈر گئی، میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق سوالات کیے تو میں نے بہت مہارت سے پے در پے جھوٹ بولے۔ وہ سن کر سمجھ کر چلے گئے اور بعد میں میرے کاغذات نکلوائے تو تمام معاملات اس کے برعکس نکلیں۔ وہ واپس میرے پاس آئے، غصہ کرنے لگے، بلکہ یہ بتانے کہ میں ایک دن تھیٹر اور فلم کی ایک بہت بڑی اداکارہ بنوں گی، اور یقین مانو میں نے ان کا اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے کبھی تھیٹر میں چانس چاہیے ہو تو ان کے پاس آ جاؤں۔ میں نے ان کا پتہ لے لیا۔ اس وقت میں 14 برس میں تھی، مجھے معلوم تھا میں ان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ رک کر ہولے سے ہسی، پھیکی ماتم کنا سی ہسی۔ سورج اب ڈوب رہا تھا، سرخی مائل روشنی میں بدر دیکھ سکتا تھا، اس کی آنکھوں کے گوشے ابھی تک بھیگے تھے، اور پورے 2 برس بعد میں ان کے تھیٹر کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا، میرے پاس کھانے کو پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ تب میں نے پہلی دفعہ چوری کی اور یہ موتی چرائے، پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا تو میں نے سائڈمن کے تھیٹر چلی گئی۔ وہاں کسی نے مجھے داخل نہ ہونے دیا۔ معلوم ہوا کہ سائڈمن کو تو مرے 1.5 سال ہو چلا تھا۔ میں نے کئی مہینے تھیٹروں اور اسٹوڈیو کے چکر لگائے، مگر وہاں کوئی مجھے اندر داخل تک نہ ہونے دیتا تھا۔ کارلس کبھی واپس آیا ہی نہیں۔ میں چھوٹی موٹی چوریوں پہ گزارا کرتی رہی۔ پھر ایک روز مجھے ایڈگر ملا، لوئی ایڈگر۔ वो फ्रांसीसी माँ का बेटा था, थिएटर का बहुत बड़ा नाम। मैं रोज उसको देखती थी। फिर एक दिन मैंने उसके घर तक उसका पीछा किया और रात देर तक इंतजार करती रही। फिर जब चौकीदार इधर उधर हुआ तो मैं दीवार फांद कर अंदर चली गई और सोते हुए लोई की गर्दन पे चाकू रखकर उसे उठाया। वो बहुत बड़ा अदाकार था, बिल्कुल ना घबराया, पुरसुकून सा मुझे देखने लगा। उसने मुझसे पूछा, मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, वो मुझे अपने साथ ड्रामे में रोल दिलवाए। लोई ने हामी भर ली और एक रुका मुझे दिया, उसे लेकर कल स्टूडियो आ जाऊं। मैं खुशी खुशी चली गई और अगले रोज स्टूडियो आ गई। मगर रुके के बावजूद जब दो दिन तक किसी ने मुझे दाखिल न होने दिया तो मुझे एहसास हुआ कि लोई ने मुझे महज बहलावा देकर जान छुड़ाई थी। अगली रात मैं फिर उसके घर चली गई। इस दफा मैंने उसे ना जगाया बल्कि उसकी एक कीमती हीरे की घड़ी जो मैंने पहले भी उसके घर देखी थी उठा ली और उसकी जगह वही रुका रख दिया। वो घड़ी लोई को उसकी महबूबा ने दी थी, वो उसका दीवाना था। वो पागलों की तरह मुझे ढूंढता रहा, उसे वो घड़ी वापस चाहिए थी। उसने पुलिस को ना बताया कि वो जानता था मैं अदाकारी की दीवानी उसकी घड़ी तबाह कर दूंगी। हफ्ते भर बाद मैं थिएटर गई और घड़ी लोई को लौटा दी। उस रोज मुझे अपना पहला किरदार मिल गया। बादल सियाह पड़ गए थे, नीले आसमान पे तारे जगमगाने लगे थे, शाम बस ढलने को थी। मैं चंद वर्षों में थिएटर लंदन के थिएटर की कामयाब अदाकाराओं में से एक हो गई। मैंने बहुत से किरदार किए, एथेंस की जादूगरनी का किरदार, पागल औरत का किरदार। मैंने कौन सा किरदार नहीं किया, हर किरदार में खुद को ढाला। यहां तक कि तीन वर्ष पहले जब मैंने एक अतालवी शहजादी का किरदार किया तो नाटक देखने वालों में खड़े होकर तालियां बजाने वाला जॉन कार्लिस भी था, उसने मुझे पहचान लिया था। मैं तो खैर उसे बरसों से पहचानती थी। वो खेल के बाद मुझसे मिला मगर मैंने उससे रुखाई बरती। वो मायूस सा चला गया, जाने वो किस रिश्ते के तहत आया था। फिर वो अक्सर चला आता, मैं उसके साथ बेरुखती बरतती मगर वो बुरा ना मानता। उसने मुझे अपना पता दे रखा था मगर मैं कभी उसे मिलने नहीं गई। मुझे जॉन कार्लिस से जरा भी दिलचस्पी ना थी। वो याद करके बोल रही थी, बहुत सी उलझी यादों के सिरे एक दूसरे में फंसे थे, वो जैसे ठहर ठहर कर उन्हें सुलझा रही थी। मैं जब किरदार करते करते थक गई तो सोचती थी कि कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कोई ऐसा किरदार करूंगी जो सदियों तक अमर हो जाएगा, और वो किरदार स्टेज पे नहीं आम इंसानों के बीच परफॉर्म होगा। उसके दाद देने वाले, उसको सराहने वाले, उसके लिए तालियां बजाने वाले इर्द गिर्द के लोग होंगे। मैं बरसों इस किरदार की तलाश में रही और फिर एक शाम कार्लिस ने मुझे वो किरदार दिखा ही दिया। तब मेरी समझ में आया वो क्यों मेरे पास पलट पलट कर आता था। उसे तलाश थी एक ऐसी चीज की जिसके बारे में जानने वाली हिंदुस्तानी नस्लें कब की मर खप गई थी, मगर वो बरसों हिंदुस्तान में रहा था, उसे यहां के बहुत से गैर सरकारी राजों का पता था। जाने कहां से उसके हाथ एक खत का आधा टुकड़ा लगा था जिसमें महामलका का जिक्र था, वो जो चांद से ज्यादा खूबसूरत है उसका जिक्र था। मगर वो खत किसने किसको लिखा था वो जानता ना था और सुराग रसानी उसकी तबीयत में ना थी। उस खत में महाराजा बलदियो सिंह का जिक्र था जिसने महामलका को गांव के पुराने कब्रिस्तान में एक लकड़ी की छोटी सी नांद में कोयलों के बीच रखकर दफन कर दिया था। महाराजा बलदियो सिंह कौन था ना वो जानता था ना मैं, और मैं तो तब ये भी ना जानती थी कि ये महामलका क्या है। मैंने तो झट कार्लिस को इनकार कर दिया था कि मैं हिंदुस्तान जाके इन फजूल किस्से कहानियों के पीछे ख्वार नहीं हो सकती। वो चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं मगर मैंने तवज्जो ना दी। यहां तक कि कई महीने गुजर गए और जब मेरे कैरियर पे बुरा वक्त आने लगा पैसे की तंगी हुई और किरदारों की कमी, तो मैंने कार्लिस की मदद करने की हामी भर ली, इस शर्त पे कि महामलका में आधा हिस्सा मेरा होगा। वो 2 बरस मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी और बाद में हिंदुस्तान आकर यहाँ की लाइब्रेरियों और कागजात को खंगालने में गुजारे। शायद 2 बरस से भी ज्यादा गुजर गए। मैं खोजती रही, सर खपाती रही और फिर मुझे इल्म हुआ कि महाराजा बलदियों सिंह को मरे अरसा बीत चुका है। वो 18वीं सदी के वस्त में दुश्मनों के हाथों मारा गया था। उसका ताल्लुक बेली राजपूता नामी गांव से था, जो अब एक मुख्तलिफ सरकारी नाम से मौजूद है। मैंने और कार्लिस में महाराजा बलदियों सिंह के जानशीनों को खोजने में अरसा गुजारा, यहां तक कि हमें शेखर मिल गया। ठाकुर शेखर राज भी बेली के दूसरे लोगों की तरह महामलका के वजूद से लाइन था। वो उसे एक फर्जी दास्तान गर्दानता था। वो फर्जी दास्तान है माया, बदर कह उठा। महामलका एक मिथ है, एक फर्जी लेजेंड, उसका कोई वजूद नहीं है। महाराजा बलदियों सिंह की पगड़ी में जो हीरा जड़ा था वो एक आम सा हीरा था, उसमें कोई खास बात ना थी। बाद में लोगों ने उसे महामलका का नाम देके उससे कहानियां मंसूब कर डाली। वो कर्ब से मुस्कुराई, काश के ऐसा होता। फिर अंदर कमरे में चली आई। दीवार पे वो कद आदम तस्वीर आवेजा थी। वो बूढ़ा महाराजा बहुत तमकना से सामने देख रहा था। उसकी पगड़ी में बड़ा सा हीरा जड़ा था जिससे शुआएं सी फूट रही थी। नीचे कोने में लिखा था, शबी हकीकी महाराजा बलदियों सिंह। काश ऐसा होता जैसे तुम कह रहे हो, हिंदुस्तानी नेजाबाज, मगर ऐसा नहीं है। महालका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं नहीं जानती कि ये महाराजा बलदियों सिंह के पास कैसे आया, मगर शायद तुमने आंध्र प्रदेश के गार से निकलने वाले उस दूसरे हीरे के मुतालिक सुना हो, जिसे दुनिया कोहनूर के नाम से जानती है, जो कभी मुगलों के पास रहा तो कभी रंजीत सिंह के पास, और जब कंपनी बहादुर ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो ये हीरा मलका आलिया के ताज की जीनत बना। इसी गार से निकलने वाला दूसरा हीरा महामलका महाराजा बलदियों सिंह की मलकियत में आया। गार से निकलने वाला दूसरा हीरा महामलका महाराजा बलदियों सिंह की मलकियत में आया। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे शेखर में वो नजर आया था जिसकी कीमत तुम एक बुलंदोबाला चार दीवारी को हीरो जवाहरात से भरकर भी पूरी नहीं कर सकते। कदीम किताबों में लिखा है कि अगर कोई तनुमंद आदमी अपने चारों अतराफ चार पत्थर फेंके और रियाजी की किसी तस्वीर की तरह उन चार कोनों को मिला दे और इस कते को हीरे जवाहरात से भर दे, तब भी वो कोहिनूर की कीमत पूरी नहीं कर सकते और आंध्र प्रदेश के गार से निकलने वाले पत्थरों पे वो कर्ज है जिसके बायस कार्लिस को मेरी मदद लेनी पड़ी। जानते हो कोहिनूर बरतानिया के शाही खानदान की औरतों को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि मुकद्दस किताबों में दर्ज है कोहिनूर को सिर्फ औरत पहन सकती है या भगवान। ये मर्द के लिए मुनासिब नहीं होता, ये उसे तबाह कर देता है। उसके ट्विन डायमंड महामलका ने महाराजा बलदिया को इतना तबाह किया कि वो जब दुश्मन की यलगार से घबरा कर भागा तो इस मनहूस हीरे को कब्रिस्तान में दफन करके भागा। हीरे महज पत्थर होते हैं लेडी शेखर, वो अजनबियत से बोला। महाराजा पे बुरा वक्त उसकी हरकतों और गद्दारों के बायस आया था। मैं मुसलमान हूँ और हम पत्थरों की करामात को मानते हैं, ना पत्थरों के बूढ़ों की, मगर महामलका की दास्तान वो फर्जी कहानी है जो बेली के हर बच्चे को बचपन में ही सुना दी जाती है ताकि वो अपने गांव पे फख्र कर सके, और बड़े होकर उसको इल्म होता है कि वो हीरा तो महज एक आम सा हीरा था जो जाने कहां खो गया, किसी को इल्म नहीं। ऐसा नहीं है बदर, वो मुजमहिल लहजे में बोली। ये महाराजा का खौफ था जिसने उसे ऐसी कहानियां आम करने पर मजबूर किया था, मगर जब बेली की रियासत उसके कब्जे से निकल गई और वो वहां से हजारों मील दूर कसम कुर्सी के आलम में एक कुटिया में मरा, तो उसकी बीवी ने अपनी मौत से कबल अपने बेटे को खत लिखा
جو بیلی میں غلام بنا لیا گیا تھا کہ وہ ماں ملکہ کو قبرستان سے نکال لے. اس کے بیٹوں نے بعد میں بغاوت کی اور ریاست واپس ہتھیا لی، مگر وہ خط ان تک نہ پہنچ سکا. کئی سال بعد وہ خط جان کارلس کے ہاتھ لگا اور وہاں سے کارلس نے ایک منصوبہ بنایا، ماں ملکہ کے حصول کا ایسا بے جھول منصوبہ جس کے ذریعے ہم دونوں دنیا کے سب سے امیر قبیل لوگ بن سکتے تھے. آنسو اسی طرح بے آواز اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے. شیکھر اور میں نے انگلستان میں شادی نہیں کی تھی، ہم انگلستان میں کبھی نہیں ملے تھے، ہماری ملاقات دہلی میں ہوئی تھی. میں بطور ایک فرنگی شہزادی اس دعوت میں گئی تھی جو کمپنی کے ایک افسر نے اپنے بنگلے پہ منعقد کر رکھی تھی، اور بھلا مجھے بطور شہزادی متعارف کرانے والا وہ فرنگی افسر اور کون ہو سکتا تھا سوائے کارلس کے. اسے جب سے علم ہوا تھا کہ شیکھر کا تعلق مہاراجا بلدیو سنگھ کے خاندان سے ہے، اس نے اس سے شناسائی پیدا کر لی تھی. شیکھر سے میرا تعلق بھی اسی نے کرایا تھا. شیکھر برا آدمی نہیں تھا، وہ بس قدر عیاش تھا، مگر میں نے اسے کبھی جج نہیں کیا. مجھے یاد اس روز وہ مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا تھا. میں میرین کارلس عرف مایاوتی سے اس کے لیے محض میرین فرنانڈس عرف مایا فرنانڈس بنا دی گئی تھی. فرنانڈس اس برطانوی شہزادی کا آخری نام تھا جو کچھ عرصہ قبل روپوش ہو گئی تھی، غالباً کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی. میں وہی شہزادی بن کر شیکھر سے ملی. میری اداکاری اور اس ہال کے باعث جو میں نے خود پہ چڑھا رکھا تھا وہ بہت جلد چاروں شانے چت ہو گیا. ہم دونوں نے کلکتہ جا کر شادی کی. اس نے دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ ہماری شادی انگلستان میں ہوئی تھی. کارلس پتہ اور ہمارے فیملی فرینڈ شیکھر کے آس پاس ہی رہتا. ہمارا منصوبہ شیکھر کے ذریعے مگر اسے آگاہ کیے بغیر ماں ملکہ حاصل کرنے کے لیے واپس انگلستان بھاگ جانا تھا. سو جب وہ مجھے بیلی لائے تو میں ہر رات اسے نیند کا شربت دے کر وہ سیاہ چوہا پہن کر قبرستان چلی جاتی تھی اور ایک جگہ کو کھودتی رہتی. وہ سیاہ چوہا میں خود کو اندھیرے میں گم کرنے کو پہنتی تھی، مگر ایسا ایسا مجھے احساس ہوا کہ بیلی کے تو ہم پرست لوگ مجھے بھول سمجھنے لگے ہیں. سو جب بھی کوئی قبرستان کے قریب سے گزرتا تو میں عجیب و غریب آوازیں نکالتی. نتیجے تن لوگوں نے قبرستان کے نزدیک آنا چھوڑ دیا، اور اس کی کھدائی کے لیے مجھے یہی چیز درکار تھی. لوگ ڈرنے لگے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، یہاں تک کہ شیکھر کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی. یہ اس کی موت سے چند دن پہلے کی بات ہے. وہ اس روز گھر آیا تو بہت چپ چپ تھا. میں نے پوچھا مگر اس نے جواب نہ دیا. میں اس وقت تو نہ جان سکی، مگر مجھے بعد میں علم ہوا کہ اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ جو شہزادی اس کی بیوی ہے وہ جان کارلس کی بیٹی اور لندن کے تھیٹروں میں کام کرنے والی ایک اداکارہ ہے. اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. اس نے کارلس کو خط لکھا کہ وہ اس سے ملے. جس دن ملاقات طے ہوئی اس نے مجھے ایک سرکاری کام سے امرتسر بھیج دیا. میں چلی گئی اور پیچھے وہ اور کارلس شام میں ملے. یہ اس کی موت سے ایک دن پہلے کی بات ہے. روپا نے اسے اس روز کچے راستے پہ دیکھا تھا. وہ کچے راستے سے ہو کر جنگل تک گیا تھا. اس نے کارلس کو کہا کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے اور یہ کہ میں اسے سب کچھ بتا چکی ہوں ماں ملکہ کے بارے میں. کارلس پوچھ بیٹھا اور شیکھر جیسے ذہین آدمی نے ساری کڑیاں ملا لی. یقیناً ماں ملکہ پرانے قبرستان میں دفن تھا، تبھی تو وہ چوہا پوش ادھر پھرتا تھا. اس نے گھر جا کر میرا سامان تلاشا تو چوہا اسے مل گیا. اگلی صبح وہ کارلس سے قبرستان میں ملا، اسے اس کا سارا منصوبہ کھول کر بتا دیا. کارلس چکرا کر رہ گیا. وہ جیسے تھک کر خاموش ہو گئی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا کے آنکھیں موند لی. شیکھر کو لالچ نے گھیر لیا. اس نے کارلس سے معاملے کا میں اپنا حصہ مانگا. دونوں کا جھگڑا ہوا. شیکھر جب بکتا جھکتا واپس گھر آیا تو کارلس نے بہت مہارت سے قتل کر دیا. دو چیزیں ہمارے منصوبے کا حصہ نہیں تھی، ایک شیکھر کا قتل اور ایک بدر غازان. وہ آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ بولتی جا رہی تھی. رات
ڈھل چکی تھی، آسمان تاروں سے چمکنے لگا تھا۔
دو روز قبل ہی کارلس نے اپنا تبادلہ منصوبے کے مطابق اس علاقے میں کرایا تھا۔ شیخر کا قتل ہوا اور مجھے علم تک نہ ہو سکا۔ میں جب تک واپس آئی اس کی چتا جلائی جا چکی تھی۔ مجھے راجپوتوں پہ شک تھا، مگر ان کے خلاف گاؤں میں خبریں میں نے اس شک کے باعث نہیں پھیلائی تھی۔ وہ تو ہمارے منصوبے کا حصہ تھا۔ مجھے اپنے حوالے سے ٹھاکروں کو اتنا بدنام کرنا تھا کہ وہ مجھے روک ہی نہ سکے۔ آخر ایک روز تو مجھے ماہ ملکہ لے کر واپس انگلستان بھاگ جانا تھا نا۔ سو ایک طرف تو میں نے ٹھاکروں کو بدنام کیا اور دوسری طرف خود سے ہر ممکن شک ہٹانے کے لیے خود ہی اس بھوت کا سراغ لگانے کی ٹھانی۔ نوکروں کے سامنے، تمہارے سامنے، ہر کسی کے سامنے خود کو اس بھوت کی سب سے بڑی دشمن ثابت کیا۔ مگر پھر منگل سنگھ کا قتل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور میں مطمئن تھی کہ وہ جلدی ہی مر جائے گا، مگر اگلی صبح روپا نے یہ بتا کر میرے ہوش اڑا دی کہ وہ بھوت کا ذکر تم سے کر چکا ہے۔ پارٹ 18 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔